फैमिलीज़ है, लेकिन वो फैमिलीज़ है जो
ओके आईडीपीज़ जो है, बिल्कुल सफदर हयात साहब, आईडीपीज़ जो है उस पे, क्योंकि आपके अलावा नूर बहराम साहब जो हैं वो भी इसकी काफ़ी हद तक कवरेज जो है वो करते रहे हैं, उनसे हम इस एंगल पे बात करना चाहेंगे। आप हमें ये बताइएगा कि जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं आईएसबीआर के तर्जुमान की जानिब से कि इतने दहशत गर्द मारे गए हैं, इतने ठिकाने उनके तबाह हुए हैं, इतना बारूद जो है वो कब्ज़े में लिया गया है, तो ये बताइएगा कि इस आदाद शुमार से आप कहाँ तक एग्री करते हैं, और अपरेंटली अगर हम देखें तो ये ऑपरेशन जो था ये इसीलिए शुरू हुआ था कि वहाँ जो दहशत गर्द के ठिकाने हैं उसको तबाह किया जाए और तालिबान को कमजोर या खत्म किया जाए, तो ये मकासद कहाँ तक हासिल हुए हैं?
जी बिल्कुल, इस तरह अगर हम देखें तो ना तो वजीरिस्तान में मीडिया को बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं, ना किसी जर्नलिस्ट ने उधर जाकर ये काउंट किया है कि कितने तालिबान मारे गए, और ना हमने टीवी रेडियो वगैरह पे देखा सुना है कि फला तालिब हमारा ताल्लुक चूंकि लोकल ना तो वजीरिस्तान से है, तो हम खूब जानते हैं सारे जितने भी इसके शुरा के मेंबर्स थे, 10-12 जितने भी बनते थे, उसमें एक भी अहम कमांडर न गिरफ्तार हुआ है, न कोई हलाक किया गया है, न कुछ। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि उधर जो मेरली बाजार था पूरा का पूरा तबाह कर दिया गया है, और उधर जो मीरानशाह का बाजार था जिसमें अरबों रुपए का सामान था वो काफी खत्म हो गया है, क्योंकि कल परसों भी ये जो ताजर है मीरानशाह मेरली के, उन्होंने जरगा किया और वो इसका रोना रो रहे थे कि हमारे जायदाद वगैरह सब कुछ तबाह हो गया। और अगर हम देखें तो आगे जो दताखिल तक एरिया है कजूरी से लेकर कजूरी तक के बनों से आगे 7 पॉइंट है, ट्रांटिक पॉइंट है नॉर्थ वजीरिस्तान का। इससे पहले फिर मेरली बाजार आता है, फिर मीरानशाह, फिर उसके बाद जो बॉर्डर के करीब एरिया है दताखिल। तो दताखिल से आगे अभी तक अगर हम देखे एयर स्ट्राइक्स भी होते हैं, ड्रोन अटैक्स भी होते हैं, और ये लोग भी अटैक्स करते हैं जिसपे पाकिस्तानी हुकूमत के अहदेदारों का ये कहना है कि ये लोग चूंकि अफगानिस्तान से आकर हम पे अटैक करते हैं और ये वापस फिर अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो इस मीन्स के ये जो दताखिल तक एरिया है ये अभी तक क्लियर किया गया है, उससे आगे जो है वो मुश्किलात का शिकार है। इतना गर्म जमीनी लेवल पर देखे, जमीनी ग्राउंड रियलिटी देखे, तो वो जो एक नेटवर्क था उसको बिल्कुल खत्म किया गया है, उसको काफी नुकसान पहुंचा है जो तालिबान के माबेन खुद एक नेटवर्क था, क्योंकि अब अगर हम देखें तो इधर पाकिस्तान के सेटल एरिया में भी बम धमाके वगैरह कम हो गए हैं और तालिबान की जो वारदातें थी वो भी कम हो गई है ऑपरेशन सरबराज की वजह से। लेकिन ये अब सवाल पैदा होता है कि नेक्स्ट अगर ये आईडीपीज भी वापस चले जाए और फिर से नॉर्थ वजीरिस्तान में एक सिस्टम शुरू हो जाए, तो आया फिर ये मसला तो नहीं होगा कि ये लोग फिर से आके इस इलाके को मफलूज करे या इस इलाके में जो आवाम है या फिर से ऑपरेशन की बातें हो उधर, क्योंकि अगर हम देखें तो जितने भी उस वक्त हजारों की तादाद में तालिबान बताए जा रहे थे, इसमें कोई खास भी इस तरह हाई प्रोफाइल कमांडर न गिरफ्तार किया गया है, ना वो मीडिया को शो किया गया है कि ये हलाक किया गया है।
ठीक है, ओके। ये जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं, ब्रिगेडियर हामिद सईद जो हैं MI के फॉर्मर चीफ, उनसे हम इसके जवाबात जो हैं वो जानना चाहेंगे, ये पॉइंट्स उनके सामने रखेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं और वो शायद कुछ देर में स्काइप पे हमें ज्वाइन करें। नूर बहराम साहब बताया जा रहा है, आपने भी हमें ज्वाइन किया है, और हमने देखा है कि इस एक साल के अरसे में IDPs जो है उनकी जो हालत इजहार है, जिन मुश्किलात को उनको सामना रहा है, उसकी आप काफ़ी करीब से कवरेज जो है वो करते रहे हैं। ये बताइएगा कि इस एक साल में ज़र्ब अस की वजह से कितने लोग बेघर हुए हैं, कितना नुकसान जो है वो हुआ है आम लोगों को, और इनको किन मुश्किलात का सामना रहा है, और हुकूमत जो है और फौज दोनों ने इन IDPs के मुश्किलात को हल करने की जब हम बात करते हैं इस पर इन्होंने कहाँ तक तवज्जो दी है?
جی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا. آئی ڈی پیز کے حوالے سے اگر ہم ابتدا سے دیکھیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپریشن ضرب عزب جب شروع ہو رہا تھا تو حکومت نے کوئی ایسا پلاننگ طریقہ کار نہیں اپنایا کہ اتنی تعداد میں لوگ باہر آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا طریقہ کار اپنائیں گے, کس طرح ان کو سہولیات دیں گے. تو میں تقریباً آپریشن جب ضرب عزب جب شروع ہوا تو 21 جون کو میں وہاں سے نکلا, جس مشکل حالات میں ہم وہاں سے نکلے. سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ ہمارے علاقے کے لوگوں میں کافی ناراضگی تھی کہ ایک ایک تحصیل کو ایک ایک دین دیا گیا, مطلب 3 ڈویژن کو شمالی وزیرستان میں تقسیم کیا گیا تھا, 3 دینوں میں ان لوگوں کو نکلنے کے لیے کہا گیا تھا. اور ساتھ ساتھ جب یہ لوگ بند میں آ گئے اور دوسرے شہروں میں آ گئے تو ان کے لیے کوئی ایسے خطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے تھے, لیکن آہستہ آہستہ سے جب متاثرین آنا پہنچنا شروع ہو گئے تو حکومت نے اور فوج نے بھی ایک طریقہ کار کے تحت ان کے لیے سہولیات دینا شروع کر دی, راشن پوائنٹ بنانا شروع کر دیے. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس وقت سے جب متاثرین آ گئے ابتدا میں تو مشکل کا شکار ہو گئے, لیکن بعد میں جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا گیا تو ان کے لیے سہولیات دیتی شروع ہو گئی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب سول انتظامیہ اور فوج کے بارے میں اگر ہم معاوضہ کریں تو فوج ابتدا میں جب راشن دے رہے تھے, ابتدا میں جب سہولیات دے رہے تھے, ابتدا میں جب کچھ لوگوں کو متاثرین کو کچھ دے رہے تھے تو اس میں کرپشن, اس میں اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آ گئی کہ جس میں لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہو. لیکن بعد میں جب سول انتظامیہ کو آہستہ آہستہ فوج نے اختیارات دینے شروع کر دیے متاثرین کے حوالے سے, مثلاً اگر میں مثال دے دوں کہ بکرخیل متاثرین کیمپ میں جب فوج کے اندر تھا تو اس میں کافی سہولیات لوگوں کے لیے مہیا کی گئی تھی, لیکن جب سول انتظامیہ کو دے دیا گیا تو اس میں یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے سالن روٹی پکانے میں بھی ہمیں کرپشن نظر آیا. اسی طرح راشن پوائنٹ سے اگر ہم دیکھ رہے تھے تو فوج وہاں پر کوئی حساب نہیں کر رہے تھے کہ ہم 2 بار دے رہے, 3 بار دے رہے, لیکن لوگوں کو دڑا دڑ سامان بھی دے رہے تھے, بہت سہولیات بھی دے رہے تھے, لیکن سول انتظامیہ نے کافی اس میں کرپشن شروع کر دی اور آہستہ آہستہ لوگوں کے حق تلفی شروع ہو گئی. اب 1 سال شروع پورا ہو چکا ہے شمالی وزیرستان کے متاثرین کا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ان متاثرین کی واپسی شروع ہو چکی ہے, اب تک 1630 کے قریب خاندان کی واپسی ہو گئی ہے, لیکن جو شمالی وزیرستان کے متاثرین کی واپسی ہے وہ دوسرے علاقوں کے نسبت کافی سلو پوزیشن میں جا رہی ہے. اور یہاں پر جو حالات ازار ان کی بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شمالی وزیرستان متاثرین کو ابتدا میں وفاقی حکومت کی جانب سے, صوبائی حکومت کی جانب سے اور دوسرے جو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے 2-3 مہینے تک تو کافی سہولیات دے دی گئی, سامان دے دیا, بہت کچھ دے دیا گیا, لیکن اب وفاقی حکومت سے لے کر صوبائی حکومت سے لے کر جو انفرادی تنظیمیں ہیں ان سب نے شمالی وزیرستان متاثرین کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے, کافی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان متاثرین کا اب یہ صرف مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ حکومت کہتا ہے کہ 40% علاقہ یا 80% 90% علاقہ کلیئر ہو چکا ہے تو ان میں ہم کو واپس بھیج دیا جائے. متاثرین کے ساتھ اب جو مشکلات بڑھ رہی ہے وہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ان میں احساسی محرومی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. جی
ٹھیک ہے, اوکے, بے حد شکریہ آپ کا نور بہرام صاحب, آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ تھے. اس سامعین, 1 برس میں کتنے لوگ نارتھ وزیرستان سے بے گھر ہوئے ہیں اور ان کی حالت ازار جو ہے آج بھی وہ اس کا احوال جو ہے ہمیں سنایا ہے نور بہرام صاحب نے. صفدر حیات صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے, بریگیڈیئر حامد سعید اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی مجھے آواز آ رہی ہے.
آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ ضرب عزب جو ہے یہ اپنے اہداف اس 1 سال میں کہاں تک حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے, اور اب جب کہ پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن آخری مراحل میں داخل ہونے والا ہے, تو کون سے ایسے اہداف ہیں جنہیں اچیو کرنا ابھی باقی ہے؟
देखिए, जो अदाद व शुमार हैं वो तो आपके सामने हैं, मेरे ख्याल में उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। मुख्तसरन ये बता दूं कि जितने वेपन्स रिकवर हुए हैं वो पूरी आर्मी की एक डिवीजन को मुसल्ला करने के लिए काफी थे। इसी तरह जो उसका एक्सप्लोजिव का जिक्र किया है, 253 टन एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ है, और जो उनकी कैजुअलिटीज हुई है टेररिस्ट की वो कहते हैं 2763, और उसके मुकाबले में आर्मी की कैजुअलिटीज 347। ये है ISPR के स्टेटिस्टिक्स, मुझे
जी
यकीन है आपके पास भी होंगे।
बिल्कुल। और 837 ठिकाने जो हैं दहशतगर्दों के, वो भी दावा किया जा रहा है कि तबाह किए जा चुके हैं इस एक साल में।
जी, और उसमें इंटेलिजेंस के 9,000 ऑपरेशन जो ISPR ने डिस्क्लोज किया है कि 9,000 ऑपरेशन जो है वो किए गए, जिनमें से 218 दहशतगर्द तो मौके पे मारे गए और हजारों की तादाद में उनको गिरफ्तार किया गया। तो
ठीक।
ये आप देखिए कि खासी बड़ी फिगर है, और जो चीज है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, उसमें के आर्मी का स्टेटिस ये कहते हैं कि TTP के शहरयार ग्रुप, मंसूर ग्रुप, सजना ग्रुप, इसी तरह हक्कानी नेटवर्क और पंजाबी और उज्बेक तालिबान जो हैं, इन सब के खिलाफ एक्शन किया गया है। अच्छा, अब आपका जो सवाल था कि अभी बाकी क्या रह गया, बस उन्होंने बताया कि शुमाली वजीरिस्तान का 90% इलाका क्लियर कर दिया गया है, लेकिन 10% इलाका अभी ऐसा है जिसको खाली, उसको साफ करना दहशतगर्दों से अभी बकाया है। इसी तरह नॉर्थ वजीरिस्तान से भागे हुए दहशतगर्द जो हैं, उन्होंने कुछ में आके खैबर एजेंसी में उन्होंने पनाह ले ली है, तो इसलिए पाक फौज ने जो सलाह दी है कि पाक फौज इधर खैबर 2 नामी एक ऑपरेशन जो है वो अंडर वे है, वो उसमें प्रोग्रेस हो रही है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैबर एजेंसी जो है ये भी दहशतगर्दों से क्लियर हो जाएगी। अब जो मजीद सवालात हैं जो उभरते हैं कि कराची भी साथ साथ कंकरेंटली इसमें हो रहा था, बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन हो रहा था, कुछ अफगानिस्तान के साथ मुजाकरात और इत्तफाक राय था दोनों मुल्कों का, तो उस सिलसिले में कुछ तहफ़ुज़ात हैं, कुछ खुशायंद मामलात हैं, तो उन सब के ऊपर हम बहस कर सकते हैं। आप जो सवाल करना चाहेंगी उसके मुताबिक मैं आपको जवाब दे दूंगा।
जी, अभी हमारे साथ सफदर हयात दावर साहब थे, वो सीनियर सहाफ़ी हैं। वो हमें बता रहे थे कि ISPR की जानिब से जो दावे किए गए हैं उसमें किसी हद तक हकीकत भी है, उससे बाज़ बातों के साथ उन्होंने एग्री भी किया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि इतने लोगों को मारा गया है, तो ये सवालात एक साल पहले भी उठाया जा रहा था, बल्कि हम अपने प्रोग्राम में ये सवालात उठाते रहे हैं और एक साल के बाद भी उसके जवाबात हमें नहीं मिले। आज भी मुझसे दोबारा उसी सवाल को मैं दोहराना चाहूँगी कि जो दावे आप लोग कर रहे हैं कि इतने इतने लोग मारे गए हैं, ये लोग कौन थे, दहशतगर्द किन ग्रुप से इनका ताल्लुक था, इनमें आया हकानी नेटवर्क का भी कोई बंदा इस एक साल में मारा गया है या नहीं, जो लोग मारे गए हैं इनकी डेड बॉडीज़ कहाँ गई, इनकी कब्रें जो हैं वो कहाँ हैं, आवाम को आप लोग सबूत कब दिखाएंगे?
ये आपका जवाब, सवाल जो है वो तो दुरुस्त है, लेकिन उसका बिल्कुल एक्यूरेट जवाब मैं भी नहीं दे पाऊंगा। एक का जवाब मैं दे सकता हूं कि जो मैंने जिन ग्रुपों का नाम लिया है तहरीक तालिबान में, उनमें हकानी ग्रुप का नाम भी ISPR की जानब से सामने आया है। अब रह गया क्योंकि डेड बॉडीज किधर हैं, तो ये इतला ना मेरे पास है ना आपके पास है, मे बी कि उनको मकामी तौर पर वहीं दफन कर दिया गया हो, आई हैव नो आइडिया, इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता।
लेकिन जिन
लेकिन
जर्नलिस्ट को आर्मी लेके गई थी, हमारे पास ये मालूमात हैं, बल्कि एक लाइव शो में एक सहाफ़ी जो नॉर्थ वजीरिस्तान फ़ौज की निगरानी में वो गए थे, तो उन्होंने ये बताया है कि उनके मुतालबे के बावजूद उन्हें वो कब्रें जो हैं दहशतगर्दों की वो नहीं दिखाई गई।
जी, वो जैसे मैंने शुरू में कह दिया कि इस पे मैं कोई तबसरा करने की पोजीशन नहीं हूं कि फौज की क्या मसलहत थी कि उन्होंने वो कब्रें उनकी नहीं दिखाई, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। और या यकीनन ये जवाब तलब बात है, और मुझे यकीन है कि ISPR इसकी भी कुछ मजीद वजाहत आइंदा दिनों में दे देगी।
एक ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए तो ये बात की जाती है, बल्कि हमने देखा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन का मुतालबा जो है पाकिस्तान से, वो आलमी बरादरी इसीलिए करता रहा क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि हकानी नेटवर्क के ठिकाने वहाँ पे हैं, और हकानी नेटवर्क जो है वो सरहद पार करके अफ़गानिस्तान में अफ़गान आवाम, अफ़गान फोर्सेस और वहाँ पे जो बैनुल अक्वामी अफवाज है उन पर हमले करता रहा है, और हमलों के बाद दोबारा वो पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में आके छुप जाते थे। तो ये बताइएगा कि हकानी नेटवर्क, ये सवाल आज भी उठाया जाता है कि ये नेटवर्क कहाँ गायब हो गया?
देखिए, इसमें कुछ तो शकूक और शुबहात वाली बात यह है कि अफगान गवर्नमेंट की जानब से हमेशा हक्कानी नेटवर्क को मूर्द इल्जाम ठहराया गया और उनकी शिकायत थी कि गालिबन पाकिस्तान इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन हकायक जो ISPR की जानब से हमारे सामने आए हैं उनकी रोशनी में अगर देखें तो हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। और अभी जब कल बताया गया कि एक एक्शन लिया गया है, वो कौन सी गार कोई जगह है वहां पे, तो वहां 20 लोग वहां मारे गए और ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर का इलाका है। तो गालबन ऐसी को पॉकेट्स हैं जो ना अफगानिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान के अंदर एंड बॉर्डर के ऊपर वाकई हैं, उनमें मुमकिन है कि ये जो बचे कुछ
कोई भी एक अहम कमांडर तालिबान के किसी भी धड़े का, किसी
जी
कमांडर का नाम आप हमें बता सकते हैं जो इस ऑपरेशन में मारा गया है?
जी उन्होंने गालबन कल उसका नाम दिया है, एक बहुत अहम आदमी का, और मेरे शायद सामने फौरी तौर पर उसका नाम ना हो, बट इट वाज वेरी मच ऑन द हेडलाइंस। और
जी
उसके ऊपर कहते 2 करोड़ उसकी हेड मनी थी जो मारा गया है, ये
ओके
उन्होंने बताया। और ये पीर गार का एरिया था और एयर स्ट्राइक के जरिए 20 आदमी इसमें मरे थे और
सही
उनमें एक आदमी वो था जिसके ऊपर 2 करोड़ रुपए हेड मनी थी,
ठीक ओके
उसका नाम बताया गया था, लेकिन इस तो मेरे जेन में नहीं है।
ओके और इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो सिविलियन हलाकतों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो क्या हम ये समझ लें कि ये इतना प्रिसाइज था, इतना ये इसका निशाना है, इतने ज़बरदस्त थे कि एन टारगेट जो है उन्हीं को निशाना हलाक किया गया है, और ये कि कोई सिविलियन इसमें मारा नहीं गया इस ऑपरेशन में इस एक साल में?
नहीं, ये थोड़ा सा वो समझने में थोड़ा फर्क है कि पहले जो ऑपरेशन अमेरिकन मुख्तलिफ तरीकों से हो रहे थे तो उसमें आबादियों के बीच में जो लोग छुपे हुए थे और उनके ऊपर जब हमला होता था तो उसमें कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता था। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, ये लोग जो पहले आबादियों में घुसे हुए थे अब वहां से निकल गए, ये आगे गारों और पहाड़ों में चले गए हैं और इनके साथ बीवी बच्चे और सिविलियन और बाकी लोग नहीं है।
ठीक
लिहाजा इनके खिलाफ जब एक्शन होता है तो ये सरासर वो मुसल्ला दहशतगर्द हैं और उसमें इस वजह से सिविलियन दहशत जो सिविलियन जो कैजुअलिटीज हैं उनके होने का इम्कान तकरीबन खत्म हो चुका है। और तीसरी वजह है कि पहले से अनाउंस कर दिया जाता है कि फलां इलाके में आर्मी ऑपरेट करने वाली है या कर रही है, इसलिए सिविलियन पॉपुलेशन वहां से इनखला कर जाए तो बाकी जो बचे लोग बचे रहते हैं वो यकीनी तौर पर दहशतगर्द होते हैं, इसलिए आप सिविल कैजुअलिटीज का जिक्र नहीं सुनती।
सफदर हयात साहब, ब्रिगेडियर साहब को आपने सुना, कहाँ तक आप उनसे एग्री करते हैं?
बिल्कुल, मैंने स्टार्ट में भी ये बताया कि कुछ बातें उसकी ठीक है जो ISPR के स्टेटमेंट वगैरह है, इसमें ये भी है कि रैली जो मेरली है मिहरान शाह है, इससे लोग पहले ही निकल जा चुके थे, या वो जो एक रेजिस्टेंस लोकल लेवल पे लोग सोच रहे थे कि ये तालिबान की तरफ से इस तरह जंग लड़ी जाएगी आर्मी के खिलाफ, ये होगा वो होगा, वो कुछ खास रेजिस्टेंस सामने नहीं आया कि हम देखे कि ये तालिबान ने फाइट की या तालिबान इसके सामने, जिस तरह अगर हम देखे TTP वालों ने मसूद एरिया में पहले की थी ऑपरेशन जो किया गया था इस तरह, या स्वात में जो किया गया था। लेकिन ये है कि और ये भी बात मैं आपको बताऊं कि अकानी
जी
नेटवर्क के एक बहुत अहम कमांडर थे संगीन जगरान, जो कि ड्रोन अटैक में मारे गए, वो बहुत अहम कमांडर थे। इसके एक भाई को ये रिपोर्ट थे मीडिया के कि उसको मारा गया है सवाल में, और उसके 9 साथी जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। लेकिन बाकी जो आप अकानी नेटवर्क का बार बार पूछ रही है, तो इसमें मेरे ख्याल में अब ये मसला है कि افغانستان میں چونکہ فضل اللہ گروپ کے پاکستان کہہ رہے کہ ادھر بارڈر پہ او چو پائے گئے ہیں اور افغانستان یہ کہہ رہے کہ نہیں اس طرح پاکستان میں یہ لوگ ہیں, اور پھر پاکستان یہ کہتا ہے کابل جا کر کے جو اسکول اٹیک ہوا تھا اس میں وہ افغانی طالبان کا ہاتھ تھا. تو اس میں کہ یہ ایک اب جو بد اعتمادی تھی ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے تھے, اس کے لیے جو ابھی این ڈی اے اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے, اگریمنٹ ہوا ہے, تو اس سے ظاہری بات ہے کافی اور شاید نقصان پہنچے اقوامی نیٹورک کو یا ادھر جو افغانستان میں ملا فضل اللہ ہے جو ٹی ٹی پی کو لیڈ کرتے ہیں. تو اس میں کہ یہ جو ایک بارڈر ایریا ہے یہ صرف پاکستانی قبائلی علاقہ نہیں ہے, یہ افغانستان کی طرف سے بھی اگر ہم دیکھیں کنر سے ادھر اگر پاکستانی علاقہ خیبر ایجنسی کا آپ کرا کا علاقہ دیکھیں جس میں آپریشن خیبر ٹو شروع کیا گیا, تو اس کراس دی بارڈر اس کے پھر کنر آتا ہے اس کے علاقے جہاں پہ ڈرون اٹیکس بھی ہوتے ہیں, پھر ادھر نارتھ وزیرستان کے ساتھ علاقہ خوب آتا ہے جس پہ خیبر پختونخوا کے گورنر مفتاب عباسی نے بھی اسٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ چونکہ سارے طالبان ادھر شفٹ ہو گئے اور اب ادھر سے بھی لوگ آ کے ادھر اٹیکس کرتے ہیں. تو اس مینس کہ یہ کابل اور اسلام آباد کا جب تک اعتماد نہیں بنتا تب تک یہ شکایات دونوں ممالک کو ہوں گے. پاکستان کو یہ شکایت ہوگی کہ ادھر فضل اللہ چھپے ہوئے ہیں, اور کابل کو یہ شکایت ہوگی کہ ادھر قبائلی علاقوں میں یا پاکستان میں اقوامی نیٹورک ہے. تو اس مینس کہ یہ دونوں کا اعتماد بحال ہوئے بغیر یہ آپریشن زرداز جو ہے یہ پھر دنیا ڈیمانڈ کرے گی کہ آپریشن کیا جائے, یہ نہ صحیح پھر جنوبی وزیرستان کا نام لیا جائے گا, وہ نہ صحیح پھر کورم ایجنسی کا نام لیا جائے گا, اس طرح ادھر سے ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ کو نر میں آپریشن شروع کرے اور اس میں آپریشن شروع کرے, چونکہ یہ گولڈن بیٹ طالبان اب صرف پاکستان کے نہیں رہے, وہ دونوں ممالک کے ہے.
بے حد شکریہ صفدر حیات داور صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمیں پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ اس سیگمنٹ کو ہم نے سمیٹنا ہے یہاں پہ, اور بریگیڈیئر حامد سعید صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. آئندہ اس موضوع پہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی. بہت سوالات ہیں ذہن میں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ جو ہیں آئندہ کسی پروگرام میں ہم اٹھائیں گے. تھینک یو سو مچ. ظفر طاہر صاحب آپ انہوں نے سامعین ہمیں یو ایس سے جوائن کیا ہے. ظفر طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ جو ہے وہ ضرب عصب سے کہاں تک مطمئن نظر آتا ہے. ظفر طاہر صاحب
ہیلو.
جی جی آواز آئی ہے آپ کی.
جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے میں امریکی حکومت کے پوائنٹ آف ویو کو تو بیان نہیں کر سکتا ہوں, مگر ایز اے پاکستانی امریکن مسلم امریکن لیونگ ان دا یو ایس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عام طور پر جو تاثر ہے یہاں پہ حلقوں میں اور جو آپ کو یہاں پہ اخبارات میں نظر آئے گا میڈیا پہ نظر آئے گا کہ پاکستان کی پوزیشن تھوڑی بہتر ہوئی ہے, یہاں پرسپشن اس کا امیج بہتر ہوا ہے, اور یہ تاثر ہے یہاں پہ حکومت میں بھی اور تمام سرکلز میں کہ پاکستان واقع میں سنسیئر ہے, سیریس ہے, اور اس نے جتنی بھی یہ کوششیں کی ہیں گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتا رہی ہیں کہ حالات کافی حد تک سدھرے ہیں پاکستان میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہروں میں جو بلکہ آپ کے دوسرے جو ہمارے انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ پاکستان میں حالات کافی بہتر ہوئے ہیں, شہروں میں جو انسیڈنسز ہو رہے تھے بم دھماکے ہو رہے تھے اس میں کمی آئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس نیٹورک کو پاکستان آرمی نے جس طریقے سے تحس نحس کیا ہے اور اس کو جس طرح ڈسرپ کیا ہے تو اس سے تمام وہ لوگ جو حکومت پاکستان کے پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہے تھے, پاکستانی عوام کو تنگ کر رہے تھے, وہاں کی جو معیشت ہے اس کو نقصان پہنچا رہے تھے, ان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ ہونے سے ان کی تمام کارروائی جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے.
ٹھیک. لیکن ظفر طاہر صاحب امریکہ جب اس آپریشن کا مطالبہ کر رہا تھا پاکستان سے تو اس کی وجہ تو یہی تھی کہ یہاں سے دہشت گرد جا کے خاص طور پر حقانی نیٹورک کے لوگ جا کے افغانستان میں امریکی افواج اور باقی جو وہاں پہ دیگر ممالک کے افواج تھے ان کو نشانہ بناتے تھے, تو وہ ان حملوں میں کمی کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ حملے تو ابھی تک اسی طرح جاری ہے. تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے بطور ایک پاکستانی امریکی کے مطمئن نظر آتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے جو وہاں کا سیکیورٹی جو لینڈسکیپ ہے اس میں کچھ ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے, لیکن حملے تو اب بھی افغانستان میں ہو رہے ہیں.
دیکھیے, حملے تو پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں, اور جو ایک بڑی چینج آئی ہے اشرف غنی صاحب کے صدر منتخب ہونے کے بعد, کہ حکومت پاکستان میں اور افغانستان میں ایک سینس آف ٹرسٹ نظر آ رہا ہے, ایک اعتبار کی فضا ہے, اور مل کے کام کرنے کی ہمیں ایک سیریسنس نظر آ رہی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. جب حامد کرزائی کی حکومت تھی تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے. تو پاکستان بھی یہ الزام لگاتا ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں.
یہاں پہ لیکن ہم نے سنا ہے ظفر طاہر صاحب کہتے کلامی معاف کے کچھ کانگریس مین جو ہے وہ مطمئن نظر نہیں آتے, وہ کچھ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ, اور بلکہ سوالات باقاعدہ اٹھاتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ جو ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا ضرب عزم, اور گڈ اور بیڈ طالبان کا جو وہ ہے ایک طرح سے وہ اب بھی پایا جاتا ہے پاکستان میں, ان کی اب بھی پالیسی کا حصہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے, اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. امریکی کانگریس کا آپ کو پتا ہے کہ کام کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ لابی گروپس موجود ہیں, ڈفرینٹ انٹرسٹ گروپس موجود ہیں, اور کچھ کانگریس مین ایسے ہیں جن کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے. وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقص نکالیں گے پاکستان کی پالیسی میں, پاکستان کے طریقہ کار میں. ان کا مقصد ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو جو امداد ملتی ہے, پاکستان کی جو اسسٹنس ہے, اس کو کسی طریقے سے چیلنج کیا جائے, اس کو اس میں کمی کی جائے. تو اس کو قطع نظر رکھتے ہوئے عام تاثر امریکی کانگریس میں, حکومت میں, میڈیا میں یہی ہے کہ پاکستان اس وقت سیریس ہے, پاکستانی آرمی پر جو ٹرسٹ تھا وہ بڑھا ہے راحیل شریف صاحب جو کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کم از کم اس نقطۂ نظر پہ ہمیں ضرب عزم کے پیچھے کھڑی نظر آتی ہیں, ایسا ہم نے بہت کم دیکھا ہے. تو میں تو 10,000 میل دور سے بیٹھ کے یہی دیکھ رہا ہوں کہ حالات میں سدھار آیا ہے, اور میرے خیال سے اگر پاکستان اور افغانستان اسی طرح کوآپریٹ کرتے رہیں اور اسی طریقے سے کانفیڈنس لیول بڑھتا رہے,
بالکل مزید بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے.
میرے خیال سے حالات بہتر ہوں گے.
جی ظفر طاہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے. زبیر شفیقی صاحب نے کابل سے ہمیں جوائن کیا ہے, لیکن اس سے پہلے افغانستان کے صوبہ فرع کے گورنر آصف ننگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. آصف ننگ صاحب خوش آمدید, لیکن کچھ دیر کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا, معذرت کے ساتھ. زبیر شفیقی صاحب, یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے اندر کیا تاثر جو ہے ضرب عصب کے حوالے سے پایا جاتا ہے, اس کے افغانستان کے حالات پر اس آپریشن کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ زبیر شفیقی صاحب,
جب وزیرستان میں پاکستان فوج کا آپریشن شروع ہوا اس کا افغانستان پر کیا اثرات ہوا, یہ دو پہلو پر اس کا اثرات بہت نمایاں تھے. ایک یہ کہ ہزاروں وزیرستان کا مہاجرین خوص طور پکتکا ہے, اور افغان عوام اور حکومت نے ان سے حسب استطاعت تعاون کیا. افغانستان میں سے لوگ بیتے جو مہاجرین کو شک کی نظر سے دیکھتا اور کہتا تھا کہ مہاجرین کے لبادے میں جنگجو آیا ہے اور یہ افغانستان کے امن کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. پھر بھی میرے نظر میں اس مہاجرین کے ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ مہاجر و مقامی لوگ جو ایک قوم کا ہے اس کے درمیان ایک اعتماد و برادری کا رشتہ پھر مضبوط ہو گیا ہے, اور اس کے درست مثبت اثرات ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں وزیرستان میں پاکستان فوج کا آپریشن کا امنیتی وضعیت پر, جو افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں ایک سال سے. گزشتہ ایک سال میں افغانستان میں لڑائی بہت شدید ہو گیا ہے, طالبان کا دستہ جمعی حملات اضافہ ہوا ہے, اس کے اور اسباب بھی ہیں, مگر یہ بھی ایک نشان دلیل ہو سکتا ہے کہ طالبان وزیرستان سے افغانستان آیا ہے اور اس کا حملات بھی شدت اختیار کر چکا ہے. اب اگر یہ ہم تسلیم کریں کہ طالبان کا اصل مراکز اور کمان وزیرستان میں تھا, پھر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اب کیوں اس کے قوت اور حملات میں اضافہ ہوا ہے. افغانستان میں اس کا حملات بھی اضافہ ہوا ہے, دست جمعی حملات بھی اور خود کش حملات بھی. اب ہم یہ کیا نتیجہ اس کا ہم نتیجے کی بات کر رہے, تو افغانستان پر یہ ضرب عزم کا جو آپریشن ہوا ہے اس کا اثرات افغانستان پر، افغانستان کے امنیت پر اب تک مثبت پہلو نظر نہیں آتا. جواب طلب سوال یہ ہے اور یہ معاملہ حل ہونا چاہیے کہ کون سے قوتیں طالبان کی پشت پر ہے. اگر پاکستان نہیں، اس کا مراکز وزیرستان میں تھا کہ اب وہ ختم ہو چکا ہے، پھر بھی اس کا پشت پر کون سے قوتیں ہیں اور ہمارے یہ حکومتیں اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟
ٹھیک، بہت شکریہ زبیر شفیقی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ظفر طاہر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، آصف ننگ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے کچھ دیر کے لیے، آپ کی جانب ہم آتے ہیں، لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے ایک بریک لینی ہے. سامعین، بریک سے واپس آ کر ہم افغانستان کے حوالے سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ افغانستان کے بعض حصوں میں داعش اور جو افغان طالبان ہیں ان کے حامیوں میں کے مابین لڑائی میں کچھ شدت آئی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن لیتے ہیں پہلے ایک بریک.
اب پاکستان کیا سین ہے؟ پاکستان جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین، پروگرام جہاں رنگ میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں افغانستان کے فرع صوبہ کے گورنر آصف ننگ صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ظفر طاہر صاحب یہاں یو ایس سے ہمارے ساتھ ہیں. جی آصف ننگ صاحب، یہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ داعش اور جو افغان طالبان ہیں ان کے حامیوں میں لڑائی میں شدت آ رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں، اور یہ لڑائیاں جو ہیں داعش اور طالبان کے مابین، یہ افغانستان کے کن کن حصوں میں ہو رہی ہے؟
جی سلام پیش کرتا ہوں. داعش اور طالبان کے درمیان جھڑپیں ابھی صوبے فرا میں تھا، یہاں پہ داعش کو مٹا دیا، یہاں سے اب داعش صوبے فرا میں اب کوئی نہیں رہا. وہاں کی ان کی ایک دو لیڈر تھا، مالک منصور اور داد اللہ کہتا تھا، وہ اب اس ایریا میں نہیں ہے. عبدالرزاق مہدی بھی تھا، حسینی بھی تھا، وہاں یہ تین کمانڈر جو تھا داعش کا یہاں سے بھگا دیا، اور اب کہا جاتا ہے کہ وہ صوبے ہرات کی طرف، وہاں پہ ایک پہاڑ ہے اس میں رہتے ہیں. باقی صوبے ننگرہار میں بھی دونوں کے درمیان لڑائی ہوا، اور دو تین ایریا میں، دو تین ڈسٹرکٹ میں وہاں طالبان اور داعش کے درمیان لڑائی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ داعش کے کچھ لوگوں جو ہے انہوں نے طالبان پر قبضہ بھی کیا، اور ایک بڑا کمانڈر تھا طالبان کا، ان کو بھی مار دیا. اس طرح ابھی صوبے قندوز میں داعش کی موجودگی کی ایک خبر ہے، لیکن باقی صوبوں میں داعش کا کوئی اثرات نہیں ہے. صوبے زابل اور کندہار میں کہتا تھا کہ وہاں پہ ہے، لیکن اب نہیں ہے. کندہار میں بھی اور کان میں بھی کہتا تھا کہ وہاں پہ داعش ہے، لیکن اب نظر میں نہیں آتا ہے. لیکن صوبے زابل جو کندہار کی قریب ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹھکانہ ہے ان کی. لیکن ابھی داعش کی یہ تفکر جو ہے وہ عوام کے درمیان مقبول نہیں ہے، اس کی وجہ سے لڑائی بھی طالبان اور داعش کے درمیان بھی ہے. لوگوں کی نفرت جو ہے، لوگوں کی بائیکاٹ جو ہے، وہ اس کا سبب بن چکا ہے. اور لڑائی کا ریزن ہے طالبان اور داعش کے درمیان، اس کا وجہ صرف ہم کہتے ہیں کہ منافع کے تضادات جو ہیں ان کا ایک وجہ ہو سکتا ہے.
اوکے، اب یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے آصف ننگ صاحب کہ افغانستان میں طالبان جو ہیں ان کے کون کون لوگ ہیں، کس طرح یہ طالبان جو ہیں سامنے آئیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے. لیکن داعش کا اس طرح پیدا ہونا، ان کے حامیوں کا سامنے آنا افغانستان میں، اور ایک فٹ سولجر جو ہے وہ افغان طالبان کے ہوتے ہوئے ایک فٹ سولجر کا داعش میں شامل ہونا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟
داعش بھی ایسا کوئی نیا معجزہ نہیں ہے وہاں جو ہم کہیں کہ وہ آسمان سے یہاں پہ آیا. داعش کی ابھی جو ان کی لوگ ہیں وہ بھی طالبان کی کمانڈر تھا پرانا, جو بہت باغی تھا, جو بہت فاسد تھا, اور القاعدے کی بقایا جات جو ہیں وہ بھی داعش کی طرف آیا. اور یہاں داعش کی ابھی داعش کے ساتھ داعش کے پاس ابھی پیسہ بھی ہے اور یہ ہتھیار بھی ہے اور ان کے ایک نیا شعار بھی ہے. یہاں پہ کچھ جوان جو ہے جوان جو اپنی لڑائی کے اور اپنے فریق کے اپنے گروپ کے سیاسی فریق کے اس کی ماضی کے بارے میں ان کا کوئی جان پہچان نہیں ہے, تو یہ جوان بھی ان کے صفوں میں اب آتا ہے. لیکن میں جہاں تک ہمارا سمجھ ہے طالبان کی کمانڈر اور القاعدہ کے بقایا جات جو مفرور تھا اور جہاں ان کے ٹھکانا نہیں ملتا, جہاں ان کو پناہ نہیں ملتا, وہ سب اکیٹے ہوا اور افغانستان میں. اب میں کہتا ہوں کہ داعش ایک بڑا معاما نہیں ہے افغانستان میں. okay. اور ان کا ہاتھ بھی لمبا نہیں ہے اور ابھی ان کا ایکسپلوژن بھی نہیں ہوا افغانستان کی ساری صوبوں میں.
okay.
لیکن ڈیمانڈ جو ہے داعش کے پیسوں پہ یہ زیادہ ہے میرے خیال میں.
اوکے, یہ سورس آف فنڈنگ جو ہے یہ کون ہے یہاں افغانستان میں داعش کے لیے, اس حوالے سے کوئی ہے معلومات سامنے آئی ہے؟ جی, سورس آف فنڈنگ جو ہے ان کو فنڈنگ جو ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے, یہ ابھی تک سامنے آیا ہے؟
جی, ابھی یہاں پہ صوبے فرا میں داعش کے پاس پاکستانی روپے بھی ملا, 40 لاکھ تک ایک فنڈ ملا ان کو. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس پیسے کو اگر ہم دیکھیں اور باقی عرب کنٹری سے ان کا ایک سلسلہ ہے وہاں سے سورس ملتے ہیں. داعش کے اربل جو ہے وہ عراق میں, وہاں ان کے پیٹرولیم سے ان کا ابھی سورس ملتا ہے. تو یہ سلسلہ تو بہت لمبا سلسلہ ہے میرے خیال میں. داعش کے جو جہاں میں حضور ہے عراق اور شام میں, جس طرح ان کا نام ہے اسلامی عراق اور شام کی, تو وہاں ان کے گسترش بھی ہیں اور وہاں کے ان کا جو سلسلہ ہے وہ دن بدن بڑھ جا سکتا ہے. لیکن افغانستان جیسا ایریا میں ان کا بڑھنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے.
okay.
کیونکہ ان کی فکر کی خریدار کوئی نہیں ہے. اور باقی رہا وہاں پہ سورسز جو ہیں یہاں تک آنا ابھی بہت مشکل سے آتا ہے.
okay.
اور ان کا بھی وجوہات متعدد ہے کہ کیوں ان کو اچھی سورس نہیں ملتے. افغانستان میں ان کا کوئی اسٹیبل سورس کے ان کو سپورٹ کرے اب یہاں پہ نہیں ہے. لیکن نقد جو ہے وہاں سے عربی کنٹری ملکوں سے اور پاکستان
وہاں سے ان کو مدد مل رہی ہے
جو ہے ان کا چینل.
اوکے, ٹھیک ہے. ایک اور رپورٹ پہ ہم آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس میں دو تین دنوں سے یہ رپورٹ گردش کر رہی ہے, اور ساتھ امریکی جو میڈیا ہے خاص طور پر وال اسٹریٹ جرنل, انہوں نے بھی اس رپورٹ کو اٹھایا ہے کہ ایران جو ہے وہ افغان طالبان کی عسکری اور مالی مدد جو ہے اس میں روز بروز اضافہ کر رہا ہے. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ اس حوالے سے آپ کے پاس آصف ننگ صاحب کوئی معلومات ہیں؟
اس سال میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی جو سورسز ہے اور القاعدے کے افغانستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن بدن کم ہو جا رہا ہے. ابھی جہاں یہاں کی طالبان تھا وہ ان کے گھرے بھی اب یہاں ہیں, فیملیز بھی یہاں آ چکے. تو لڑائی کی شدت جو ہے اس سال میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم یہ موسم بہار میں ہے, تو اس موسم میں لڑائی تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن ابھی طالبان کے پاس وہ پاور بھی نہیں ہے, وہ ہتھیار بھی نہیں ہے, وہ فائنینشیل ریسورس جو تھا وہ بھی بہت ویک ہوا, بہت ابھی اس میں کوئی اس طرح پرانا جیسا حالت نہیں ہے. تو دن بدن یہ کم ہو جاتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال افغانستان میں طالبان کے لیے بھی ایک فیصلہ کن سال ہوگا, اور آج اس سال تک میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کی یہ سورسز جو ہے وہ اس کا ادامہ ہو جائے.
اوکے, جی, ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت زبیر بابر ارخیل صاحب نے بھی. لیکن آصف ننگ صاحب, اس موڈ پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, آپ کسی میٹنگ سے اٹھ کے آ رہے ہیں, بے حد شکریہ ایک دفعہ پھر, تھینک یو سو مچ. اور زبیر بابک ارخیل صاحب نے ہمیں کابل سے جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم سننا چاہیں گے. لیکن ظفر طاہر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اگر یہ خبر سچ ہے اور ایران واقعی افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے, تو آپ کی نظر میں ایران کے اس مدد کے پیچھے موٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, یہ جو داعش کا مسئلہ ہے, یہ اس کے کئی فیکٹرز ہیں. اس میں شیعہ سنی کانفلکٹ شامل ہے, اس میں ایران کے انٹرسٹ ہیں, اس میں جو سنی ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے ان کے انٹرسٹ ہیں, پھر داعش کے اپنے کافی فیکشنز ہیں. تو میرے خیال سے ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت طالبان ہی شاید ایک ایسی فورس ہے افغانستان میں جو شاید داعش کا مقابلہ کر سکے اور اس کو پھیلنے نہ دے مزید ایران کے شمال میں اور پھر افغانستان کے مشرق میں پاکستان میں. تو ایران وہی کر رہا ہے جو تمام ممالک کرتے ہیں اپنے سیلف انٹرسٹ میں, اور اس وقت اس کو روکنے کے لیے اگر انہیں اپنے ایک ایسے اینیمی سے بھی, ایسے پارٹی سے بھی اگر بات کرنا پڑے, کوآپریٹ کرنا پڑے جو ماضی میں ان کے ساتھ ان کی جنگ رہی ہے, ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے, تو ایران وہی کر رہے ہیں.
ٹھیک, اوکے. زبیر بابکر خیل صاحب, ابھی افغانستان کے صوبہ فرا جو ہے اس کے گورنر آصف ننگ صاحب ہمارے ساتھ ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ داعش جو ہے وہ بھی, ان کا بھی اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے افغانستان میں, اور ان کے الفاظ میں طالبان جو ہیں, افغان طالبان, وہ بھی کمزور ہو چکے ہیں. کہاں تک آپ ان سے ایگری کرتے ہیں؟ وہاں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں, وہ کچھ اور ہیں؟
جی, میں تو اس اینگل سے ننگ صاحب کے جو بیان ہے اس سے توافق کرتا ہوں, کیونکہ اس اواخر میں جو طالبان کے کئی لیڈر اور کمانڈر وہ طالبان سے الگ ہو کے آئی ایس میں شامل ہو گئے ہیں, داعش میں, اور یہی وجہ ہے کہ اتنا طالبان نے اعلان کیا تھا کہ اسپرنگ آفینسو ہوں گے. اتنے زیادہ تر جب تک ہم دیکھتے ہیں اس سال, توقع یہ تھی کہ لڑائی زیادہ رہے گی, کیونکہ وڈراول ہو چکی ہے فورن فورسز کا, نیٹو فورسز کا, اب صرف افغان سیکورٹی فورسز جو ہے وہ جنگ میں شامل ہے, اور توقع یہ تھی کہ آج زیادہ شدید, اس سال زیادہ لڑائی ہوگی, اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا کہ ان کا پرسپشن ہو جا رہا تھا. تو میرے خیال میں ایک جانب سے طالبان کے جو گروپس ہیں وہ طالبان سے علیحدہ ہو کے آئی ایس میں شامل ہو چکے ہیں, اور اس لیے طالبان کا گروپ جو ہے وہ ذرا کمزور پڑ رہا ہے.
اوکے, تو اگر داعش کا اثر و رسوخ اس طرح بڑھتا رہے افغانستان میں, تو آپ پھر سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مذاکراتی میز پر آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کچھ دباؤ پڑے گا افغان طالبان پر؟
ضرور دباؤ پڑے گا, اس لیے کہ اس طرف سے تو ان کا جو سٹینس ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا, اور دوسری طرف جو ہے داعش جو ہے وہ اس پاور زیادہ ہم نہیں کر سکتے, کہہ سکتے کہ داعش بہت مضبوط ہے افغانستان میں, کیونکہ وہ عرب ممالک میں جو اتنا وہ تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ افغانستان میں نہیں ہو سکتا. اور میرے خیال میں جب تک طالبان کامیاب رہے تھے, کیونکہ وہ افغان ہے, افغانستان کی جو جغرافی ہے وہ اس کو زیادہ دھیان سے ہے, تو آئس جو ہے اگر اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. اگر طالبان کی امن جو ٹاکس ہے, جو بات چیت ہے, وہ افغانستان کے ساتھ کامیاب رہتے ہیں اور وہ اب طالبان افغانستان افغان حکومت کو جوائن کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اس وقت داعش بھی اتنا طاقتور نہیں رہے گا. اب تو داعش کے لیے بہت آسان ہے, کیونکہ افغانستان میں گہما گہمی ہے, اور ایک طرف سے طالبان جو ہے وہ مزاحمت کرتے ہیں, تو افغان سیکورٹی فورسز جو ہے وہ کئی جانب سے وہ جنگ میں مصروف ہے. اگر وہ طالبان سے فارغ ہوتے ہیں تو بہت آسان ہوگا داعش کے ساتھ لڑائی کرنے میں.
جی بے حد شکریہ زبیر بابکر خیل صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور یہاں امریکہ سے ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب اور ایم جے خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, دونوں ویل نون اینالسٹ ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن پہلے ہم لیں گے ایک بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, پروگرام جہاں رنگ میں, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں محمد ارسلان, اور ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید.
جی بہت شکریہ.
ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب, پاک بھارت تعلقات پہ میں آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک طرح سے لفظی جنگ جو ہے وہ جاری ہے. اگر دیکھا جائے تو مذاکرات جو ہے وہ بھی کافی عرصے سے تعطل کے شکار ہیں. جاننا آپ سے یہ چاہوں گی کہ دونوں ممالک کو اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو باہمی جو ایشوز ہیں ان کے حل کے لیے ایک میز پر بیٹھنا جو ہے وہ کہاں تک آپ کو ممکن نظر آتا ہے, اور اس کے لیے دونوں کنٹریز جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟
میرے خیال میں دونوں کنٹریز کا ایشو بائی ایشو, ہر ایشو کی جو آگے ڈیٹیلز ہیں اس تک محدود رکھ کے ان کو ریزالو کریں, اور ایک لسٹ کو پر جائیں, اور ہر چیز کو ایک دوسرے نیتی سے اگر وہ اس کو حل کرنا چاہیں تو میرے خیال میں وہ حل کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں جو ویریبلس ہیں, جو چیزیں وہ نہیں بدل سکتے, وہ طالبان کی رسہ کشی ہے, ان کی شورش ہے, اور ان کی ایک دیوانگی ہے جس میں وہ ہر بنی بنائی چیز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور توڑنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں جب ایک تیسری پارٹی ان تعلقات کو خراب کرنا چاہتی ہو, ان کو توڑنا چاہتی ہو, اور ایک تخریب کاری کر کے اس میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہو, تو اس میں پھر جو دو پارٹیاں پہلی اور دوسری پارٹی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, افغانستان اور پاکستان, اس میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں تک بدلی ہوئی صورتحال ہے پاکستان کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, دونوں ممالک کی جو قیادتیں ہیں عسکری اور سیاسی اور حکومتی, وہ میرے خیال میں یہ کافی سمجھ چکی ہیں کہ جو اس سے پہلے پاکستان کی کسی حد تک پالیسی تھی کہ سارے کارڈ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے اور طالبان کو کسی طریقے سے اپنے ہاتھ میں رکھے بھی اور ان کو منع بھی کرے اور ان کو اپنی لائن ٹو کرنے کے لیے کہے, پاکستان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی لائن ٹو نہیں کریں گے, اور وہ ایک خود مختار ایک طاقت ہیں جس کو کنٹرول کرنا پاکستان کے بس میں نہیں ہے. اور یہ جو بات ہے, میرے خیال میں پاکستانی ریاست, پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی عسکری جو قیادتیں ہیں, ان سب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایسی پالیسی جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن میرے خیال میں افغان قیادت جو ہے وہ یہ ابھی بھی یہ پاکستان کو بہت ضرورت سے زیادہ کریڈٹ دیتی ہے, اور افغانستان میں جو سیاسی چپکلش حکومت کے خلاف ہے, برسر اقتدار لوگوں کے خلاف ہے, وہ بھی اس بات کو ہوا دیتے ہیں کہ پاکستان سے اچھے تعلقات بنانے میں اور پاکستان کو ایک میز پہ لانے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور پاکستان کو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بھی اہمیت دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی اپنی پرانی پالیسی پہ عمل پیرا ہے, جو میرے خیال میں کافی حد تک پاکستان کی پالیسی بظاہر یا دیکھنے میں جو ہے وہ کافی بدل چکی ہے.
اوکے ایم جے خان صاحب, آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور یمن کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ یمن مسئلے کے حل کے لیے ایک دفعہ پھر مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اس دفعہ آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم ریاض میں مذاکرات بات چیت ہوئی تھی، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے، ہم نے دیکھا، اس دفعہ کیا توقعات رکھے جا سکتے ہیں؟
میں بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت قدم ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، اور مسئلوں کا حل کافی حد تک نکل سکتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے، بجائے اس کے کہ لڑائی کے میدان میں. تو مجھے کافی، میں پر امید ہوں کہ اس دفعہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا. اور کیونکہ سعودی عرب کا کافی انفلوئنس ہے اور وہاں پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی امید ہے اس دفعہ کوئی مسئلہ حل نکلنے کی.
اوکے، ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہانگ کانگ میں جو پروٹیسٹرز ہیں وہ ایک دفعہ پھر سڑکوں پر نکل آئے ہیں، تو یہ ووٹنگ سے جو مجوزہ بل ہے بیجنگ کے حوالے سے، اس کے خلاف یہ مظاہرے کر رہے ہیں، تو اس موڑ پہ جبکہ اس بل پر جو ووٹنگ ہے اس میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیجنگ ہے اور جو ہانگ کانگ کی حکومت ہے وہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھائیں گے اس موڑ پہ؟
مجھے لگتا ہے بیجنگ نے خامخواہ سے ایک کرائسس پیدا کر دی ہے جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. ان کا موقف یہ ہے کہ پارٹی نامینیٹ کرے گی اور لوگ، پارٹی کے نامینیٹڈ جو لوگ ہیں انہی کو ووٹ دیں گے، تو یہ تو جمہوری روح کے عین برخلاف ہے. سوویت یونین میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ پارٹی نامینیٹ کرتی تھی، وہ اپنا دیتے تھے، اپنے لوگوں کا پینل دیتے تھے اور اس میں سے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہوتا تھا. ایران میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ وہ کوئی جمہوریت کی جو بات ہے، وہ ہانگ کانگ پہلا جو تھا وہ برٹش سسٹم میں تھا، وہ لوگ جو ہیں 200-300 سال سے ایک جمہوری روایت کے عادی ہو چکے ہیں اور وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن آہستہ آہستہ بیجنگ کی جو حکومت ہے، وہ سینٹر چائنا ہے، وہ ان کی جمہوری اقدار کو آہستہ آہستہ سے اروڈ کر رہے ہیں. اس میں اسٹوڈینٹس کی طرف سے کافی مزاحمت ہے اور پاپولیشن جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی. یہ باقی دنیا کے لیے بھی جو ہانگ کانگ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جو تعلقات رکھتے ہیں، ہانگ کانگ یہ بہت بڑا پورٹل ہے تجارت کا اور نئے آئیڈیاز کا، جس کے ذریعے سے چائنا میں نئے آئیڈیاز آتے ہیں. تو یہ ان جنرل میرے خیال میں یہ چائنا کے لیے اور ہانگ کانگ کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے. لیکن چائنا کی طرف سے فلیکسیبلٹی دکھانا عام طور پہ مشکل ہوتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے سامنے آتے ہیں.
جی ایم جے خان صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کوئی ایسے امکانات دیکھتے ہیں کہ جو ہانگ کانگ کے قانون ساز ہیں جنہوں نے ووٹنگ کرنی ہے اس بل پر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیجنگ کے اس پلان کو وہ ویٹو بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے کچھ امکانات دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ چائنا ایک طرف تو ظاہر ہے یہ بل پاس کرنا چاہتا ہے، مگر دوسری طرف دنیا کے بھی اس کو دیکھنا ہے کہ دنیا اس کو کس طرح سے لے گی. اور کیونکہ ہانگ کانگ میں ایک بہت بڑی وائبرنٹ اکانومی ہے، بہت بڑی اہمیت ہے ہانگ کانگ کی اپنی جگہ، تو کر تو سکتے ہیں ظاہر ہے، مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی حد تک وہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے جس میں گلوبلی اور خاص طور اکانومیکلی وہاں پہ بہت زیادہ ایک یو نو منفی اثر نہ پیدا ہو ان کے احسان کا.
اوکے، ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، بیجنگ کی طرف سے پیش کردہ یہ بل اگر قانون کی شکل اختیار کرتا ہے، جو بڑی حد تک ممکن نظر آتا ہے کہ کرے گا، تو اس صورت میں حالات جو ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟
میرے خیال میں وہ جو اسٹوڈینٹس اور جو لوگ، جن لوگوں نے بیجنگ کے خلاف اپنے آپ کو سڑکوں پہ لے کے آئے تھے، ان میں کوئی مرکزی طاقت نہیں ہے، ان میں کوئی گلو نہیں ہے، جو کوئی ایسا ڈینامینیٹر نہیں ہے، کوئی ایسی فورسز نہیں ہے جو ان کو متحد رکھ سکیں اور ایک مزاحمت کی صورت میں وہ سامنے آ سکیں. میرے خیال میں اگر کچھ ہوگا تو وقتی طور پہ کچھ ہوگا، اور لوگوں نے آہستہ آہستہ سے ایک نئی ریالٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. جب سے انگلستان کی حکومت گئی ہے تو آہستہ آہستہ سے یہ چیز جو ہے وہ ایک उनकी आज़ादियाँ कम हो रही हैं और उनकी जो मूवमेंट है और उनकी जो सूरत हाल है वो गैर जमहूरी ऐसा ऐसा से हो रही है और लोगों ने ऐसा ऐसा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और मेरे ख्याल में ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे।
ओके, बेहद शुक्रिया डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब आपका और एमजे खान साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। आप दोनों मेहमानों ने शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया आज के शो में। और सामीन, इसके साथ ही प्रोग्राम जहां रंग का टाइम ख़त्म होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की वॉशिंगटन स्टूडियो से मेज़बान शहनाज नफीस और प्रोड्यूसर मोहम्मद अरसलान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।